المصطفى المعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15 حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت یعنی سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
ماشاءاللہ مدنی منوں کی بہار ہے مرحبا صلو علی
صلی اللہ تعالی علی
محمد. تو میرے لسان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شیطان کب سے ہے اور کب مرے گا؟
شیطان کو موت تو آئے گی, ابھی میں نے بہت دیر ہے اس کے مرنے کو, اور یہ کب پیدا ہوا اس کو تو لاکھوں سال ہو گئے ہوں گے. جن ہے یہ, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کا ہے نا, یہ تو بہت پرانا ہے. لیکن اس کی کوئی اب تاریخ اس وقت سے کیسے پتا چلے؟
انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے.
جی ہاں.
اور جس طرح مختلف قوموں پر عذاب آتا رہا نا, تو جنات کی بھی مختلف قوموں پر عذابات کا سلسلہ رہا. اسی طرح ایک قوم پر جب عذاب ہوا تو اس میں یہ بھی تھا, تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ سب مشیت الہی سے ہوا. تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہیں اس نے فرشتوں کے درمیان ہی اپنا وقت گزارا. پھر وہ آگے جو پھر تاریخیں بڑھتا رہا, پھر وہ فرشتوں میں واس کہنے لگا, اور یہ سب ایک مشیت الہی تھی کہ اس کو کہاں سے کہاں تک لے گیا گیا. اور پھر یہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور مردود ہو گیا. یہ اس کا ایک شارٹ ورژن ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا یہ سوال ہے کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے؟
بے شمار برکتیں درود پاک کی. تو ایک بار درود پڑھیں تو اللہ 10 رحمت بھیجے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور 10 رحمت, ایک رحمت کا بھی کوئی شمار گنتی نہیں ہے, 10 رحمتیں. پھر جس پر ایک رحمت ہو گئی اسی کا بیڑا پار ہو گیا. تو درود شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں, اور ضیاء درود السلام رسالے میں 40 فضائل لکھے ہوئے ہیں درود شریف کے, اور بھی بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں درود شریف کے فضائل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ساتویں زمین کہاں ہے؟
اس زمین کے نیچے ایک زمین ہے, پھر دوسری, تیسری, اس طرح ساتویں زمین ہماری زمین سے نیچے, جس کو پھر اس کے نیچے تحت الثرا کہلاتا ہے, ساتویں زمین کے نیچے. تو یہ کہ پھر اب اللہ بہتر جانے کہ جہنم اور کتنا نیچی ہے, ساتویں زمین کے نیچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنت میں مرد کو تو پورے ملیں گی, مگر عورت کو کیا ملے گا؟
عورت کو اگر اس کا شوہر بھی جنت میں ہے, مسلمان ہیں دونوں, ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, تو دونوں ساتھ رہیں گے. اگر اس کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں گیا, تو پھر یہ کہ کسی اور جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا, توبہ قبول کر لی میری؟
اس کا حاجی عمران نکال دیں آپ کو.
جی انشاءاللہ. یہ توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہو؟ تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, ایک عالم سے پوچھا گیا, ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا, اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ اس کی علامت ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور اب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو, بروں سے دور ہو, تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے, دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں منہمک رہے, زبان کی حفاظت کرے, ہر وقت غور و فکر کرے جو گناہ کر چکا ہے, اس پر غم اور غصہ اور شرمندگی محسوس کرے, تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. یہ توبہ کی روایات اور حکایات نامی مقتۃ المدینہ کا رسالہ کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 49 اور 50 پر آپ کو یہ ملے گا. میں چاہوں گا کہ اس کو امیر سنت کچھ مزید آسان فرما دیں.
اس میں امام غزالی نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی فائنل حکم نہیں لگے گا, فائنل نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ علامات ہیں کہ دل جیسے کہ اب گناہ ہو گیا, توبہ کر لی, تو اب یہ کہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھا رہے, اب دل اس کا خوشی سے خالی ہو, یہ ڈرتا ہی رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں عذاب نہ ہو جائے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ نیکوں سے اب وہ یہ قریب ہے, بروں سے دور رہے, بری صحبت سے اچھی صحبت میں رہے, اور مزید نیکیوں میں یہ آگے بڑھے, اس طرح کی مطلب یعنی کہ اگر کیفیتیں ہوں تب مطلب یعنی کہ یہ علامات ہیں کہ اللہ پر, اللہ کی رحمت پر نظر ہے کہ گناہ معاف ہو گیا ہوگا, توبہ قبول ہو گئی ہوگی.
میں اتنی پیاری بات ابا یہاں ایک اور جو لکھی گئی کہ وہ اپنے اس گناہ پر غصہ ہو, یعنی اسے اپنی اس حرکت پر غصہ, یعنی اپنی نفس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرے گا نا, جیسے کیا امام غزالی نے جو نفس کو ڈانٹنے کا معاملہ جو لکھا ہے, اور شرمندہ ہو تو یہ غصہ اپنی نفس, اپنے اس عمل پر غصہ ہو اور اس کو وہ شرمندہ ہو, تو اس کی فزیکلی سننے کو تو ٹھیک ہے, لیکن کیفیتیں کیا بنتی ہیں اس کی؟
وہی کہ مت غصہ تو ظاہر ہے کہ وہ مارا ماری تھوڑی کرے گا، اندرونی طور پر تو نے ایسا کیا نہیں ہوتا، مطلب
موڈ خراب ہو جائے گا،
موڈ خراب ہو مطلب تو نے ایسا کیا کرے گا کبھی، مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اپنے اوپر غصہ کرے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہی کیوں،
یعنی گناہ
شرم نہیں آئی تجھے،
گناہ ہو جائے تو پھر انسان بابا سنجیدہ کتنا ہو جائے گا، افسوس کے اندر جیسے کہ جیسے گھر گیا نا، یار یہ کیا ہو گیا یار،
ایسے نادمین کی حکایات کتابوں میں لکھی ہیں، یہاں تو بس
بابا زواجر عن اعتراف القبائل جہنم میں لے جانے اعمال میں یہ حکایت سے یاد آیا کہ ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، یہ یہاں وہاں دوڑے جا رہا تھا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور وہ شرمندہ اور نادم بہت تھا، تو اس کی شرمندگی رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے صدیقین میں شمار فرما دیا، اب اللہ نصیب کرے اسی توبہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور میں شہریہ شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں، حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ شادی کے بعد جب گھر میں شادی وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو بیٹے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرے یا بیگم اگر خدمت کرے تو وہ پھر خدمت میں گنا جاتا ہے، اس کے بارے میں کائنڈلی جو ہے وہ آپ بتا دیجئے، اور یہ بھی لازمی بتائیے گا اب مطلب فرض کریں خدمت کس پہ فرض ہے، ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد خدمت یہی ہے، اگر اس کی بیوی کرے گی تو پھر ہی جو ہے وہ اصل میں بیٹا کامیاب ہے، ادروائز بھی حضور آپ فرما دیجئے اس بارے میں کیا آپ فرمائیں گے.
خدمت گزار بیٹا وہ ہے کہ جس کی منکوہا جو ہے اس کے والدین کی خدمت کرے، ان کی بات کا شاید خلاصہ یہ.
تو کوئی ایسا ہے مطلب قول کہ مطلب خدمت گزار بیٹا وہی ہے کہ جس کی بیوی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اخلاقی طور پر اور عرف تو یہی ہے کہ وہ ساس سسر کی بہو خدمت کرے، لیکن اس پر جو واجب ہے وہ تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، وہ بھی ایک اس کا بھی ایک دائرہ ہے. اچھا اب چونکہ شوہر کی خواہش ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت ہو تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی خوشنودی کے لیے ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی اور ثواب کی نیت سے کرے گی تو ثواب بھی پائے گی، لیکن جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں بے آئی نہیں، اس طرح ساس سسر کے حقوق تو نہیں ہوتے، عرفن خدمت کرنی چاہیے، عرف اسی پر خدمت کرتی ہیں اور اچھا ثواب کا کام ہے اچھی نیت سے، ایک عام مسلمان کی بھی اگر کوئی دل جوئی کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر تو ثواب کا حقدار ہوتا ہے، تو یہ ساس سسر تو اب ایک طرح سے ایک رشتہ تو ہو گیا نا، خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ بیٹا جو ہے اس سے دستبردار ہو گیا، اب اس کو ماں باپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ بہو اب کر رہی ہے یہی کافی ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، جو بیٹا خدمت کر سکتا ہے وہ بہو کر بھی نہیں سکے گی نا، تو بیٹا بھی خدمت کرے اور بہو بھی خدمت کرے، ماں باپ کی تو جتنی بھی خدمت کریں جتنا خیال رکھیں اتنا کم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام.
ہمارے معاشرے میں بہو کامیاب وہی کہلاتی ہے، اچھی بہو بھی وہی کہلاتی ہے، اور تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے کہ جو اپنے ساس سسر گھر والوں کی خدمت کرے، کچن سنبھال لے، گھر بار کا کام سنبھال لے، ان کی دوائی وغیرہ جو بھی خیال رکھنا ہے وہ کر لے، تو ایسی بہو ہی ہمارے یہاں نارملی کامیاب ہوتی ہے، وہ تعریف اگر وہ نہیں کر پاتی تو پھر بیچاری کے ساتھ مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں.
جی
تو کوئی بیچ کی راہ ایسی بنتی نظر نہیں آتی، یہ بوجھ عموماً ہمارے معاشرے میں بہو پر ہی زیادہ پڑتا ہے کہ شوہر کی خدمت کے ساتھ اسے دیگر خدمتیں کرنی ہیں، خدمت نہ کرنے کی صورت میں جو اس بیچاری کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے کم از کم سسرال والوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
انڈرسٹوڈ. نند کی بھی خدمت کرے، بسرف کی خدمت کرے، شوہر کے بھائیوں کی بھی خدمت یہی کرے، سب کے کپڑے دھوئے اگر ماسی نہیں ہے تو، کیونکہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں خود ماسیاں ہوتے ہیں
جی جی جی,
تو یہ کسی کی کیا مطلب ہے نماسی رکھیں گے, تو اگر وہ کوتاہی کرتی ہے بہو تو ان پر سختی کرنا یہ ساس سسر کا یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ جو بھی کر رہی ہے یہ تبرعن کر رہی ہے, ایک طرح سے احسانن کر رہی ہے, تو اگر کوتاہی کرے تو اب اس پر سختی کرنا یہ پھر ظلم ہو جائے گا. اس سے ماحول دے ساس سسر کہ اس کی سستی خود ہی دور ہو جائے, مزید وہ دل سے خدمت کرے. ابھی کیا یہ مروت میں کر رہی ہے, اپنا گھر بچانے کے لیے کر رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی,
بڑے شفقت دیں گے, محبت دیں گے, حوصلہ افزائی کریں گے, تو انشاءاللہ یہ دل سے بھی کرے گی, ہو سکتا ہے خوشی سے بھی ہو سکتا ہے یہ کرے گی.
جی
ورنہ میرے سننے بہت پیاری بات کی کہ پھر مجبوراً کرنا تو پڑتا ہے, لیکن اسلام بہنوں کو یہی چاہیے کہ وہ مطلب کہ کرتی رہے انشاءاللہ, ثواب کی نیت سے کرے, اور اللہ نے چاہ تو گھر بھی اسے سنبھلا رہے گا اور امن رہے گا.
مسلمانوں کی دل جو ہی موجود ہے, اپنے شوہر کی دل جو ہی موجود ہے, اس میں نیتیں ہو سکتی ہیں.
سوتیلی ماں کے تعلق سے اب اعلی حضرت علیہ رحمان سے پوچھا گیا تھا اس کے حق کے تعلق سے, تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں آپ کے والد کی دل جو ہی ہے, جس میں اس کا دل خوش ہوتا ہے, تو اس طور پر اس کا حق ادا کرے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر عورتیں خاص طور پر یہ الفاظ ادا کرتی ہیں غصے کے اندر, یہ میری والد کو کھا گیا, یہ میری والدہ کو کھا گیا, میں مطلب غصے کے اندر, تو یہ جو جملہ صحیح ہے کہنا اس طرح, اس سے کیا اثر پڑتا ہے, مطلب شرم اس سے کیا بتاتے ہیں, بتائیں.
اچھا عورتیں کہتی ہیں ہمارے ماں باپ کو یہ میرا شوہر کھا گیا.
اصل میں بعض اوقات ہو سکتا ہے بابا اس میں شاید ان لوگ مردوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو کہ جو بیوی کے ماں باپ سے پیسے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سفارشیں وغیرہ وغیرہ اور کام کاج اس کو کھینچتے رہتے ہیں, وہ بےچارے اپنے بیٹی کا گھر بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سب کرتے ہوں, اور اس میں پھر عورت کہتی ہو کہ یہ میرے ماں باپ کو کھا گیا یہ آدمی
کنگلا گھر,
شاید اس طرح بھی میں ہی ہوں ایسا لگتا ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا
سمجھ میں آتا ہے, یہ ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مطلب کھا پیسے کھا کھا کے بیچاروں کنگال کر دیا,
وہ اپنی بچی کا گھر بچانے کے لیے
جی جی
خود کو بھی بیچ دیتے ہیں بعضوں کو. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ایک موبائل کا کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
سر وہ اگر کوئی ایسا واقعی کرتا ہے کہ اپنے ساس سسر سے پیسے کھینچ رہا ہے تو گناہگار ہے, تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے.
آپ کی شادی ہو گئی ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے, اب معاف کر دو لڑکی کے ماں باپ کو, معاف کر دو اور آپ اپنا گھر خود ہی سنبھالو, خود ہی بچاؤ.
آم کی پیٹیاں نہ لے, آم کی پیٹیاں دینی پڑیں گی ورنہ بیٹی رہے گی کیسے. چلو رشوت کے آم کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ.
استغفر اللہ,
تو رشوت کے ہی ہوئے نا, اگر مطلب شر سے بچانے کے لیے کہ ہماری بیٹی کو تکلیف نہ ہو, اس لیے والدین یعنی سسرال والے بیٹی کے سسرال میں آم کی پیٹیاں, وہ بھی عمدہ آم, ایسے چالو آم نہیں, چالو آم ہوں گے تو پھر تانے ملے گے کہ یہ کیا بھیج دیے سڑے ہوئے آم, تو یہ آم رشوت ہیں پھر, تو یہ حرام کھائیں گے, آگ آگ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے بہت سارے گھرانے اس آگ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب آم کا سیزن آیا, اب بیٹیاں بھر بھر کے آئیں گی. استغفر اللہ,
عید کا سیزن بھی یہی ہے بابا کہ عید ہی دینی دینی ہے.
جی ہاں,
اب جو خوشی خوشی آپس میں ایک رابطے ہیں, اس طرح کی ترکیب انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ان کے لیے تو آپس میں کوئی گناہ کی صورت
یار
نہیں ہے نا.
پیٹ میں کھانے کا نہیں ہے, یہ کہاں سے بےچارے وہ آم کی پیٹیاں دیں گے, کہاں سے عیدی دیں گے. ہر فرد مالدار نہیں ہے, بعض سفید پوش نظر آتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے ان کا پورا ہوتا ہے, آخری تاریخوں میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے.
کیا بات,
کپڑے کے جوڑے اور یوں ٹیپ ٹاپ, اور استری کو مہنگی تھوڑی یار, خود استری کر رہے ہوتے تو تھوڑا ٹیپ ٹاپ ہو جاتا ہے, یہ جینٹل مین
رکھ رکھا والا,
تو اندر سے بےچارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کس طرح آم کی پیٹیاں دیتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے, کسی آم کی پیٹی بدوا کا لفافہ اوڑھ کر,
اللہ 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 اللہ,
تو لیوا ہی نہیں مطلب خود, یعنی کہ ہاں اگر وہ خوشی سے یہ بولیں گے تو کچھ تھوڑی سچ بولیں گے کہ ہم مطلب یہ کہ آپ کتے کا ہڈی جلتے نا اس طرح دیتے ہوئے نا ہماری بیٹی دکھی ایک پہلے سے ہی ہے زیادہ ہو جائیے تو یہ تو بولیں گے نہیں تو مسکراتے ہنستے ہوئے ہاں بھائی کوئی پوچھے گا بھی تھوڑی ان کو وہ تو خوشی خوشی دیں گے نا انہیں اظہار خوشی کا ہوا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوا تو اس طرح کے رواج ختم ہونے چاہیے اور واقعی اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو کوئی دل میں رنج نہیں ہے نہ بیٹی کو شر سے بچانا مقصود ہے ویسے ہی دے رہا ہے یہ بہت یعنی کہ دور کی بات ہے
میں ویسے اب آپ کے مدنی مذاکرے کی اور مدنی چینل کی ایک طرح سے ایک بہار یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بولنے سے فرق پڑا ہے میرے معلومات میں کہ مطلب کہ اب اگر لڑکی کے والدین بھی کچھ دیں نا تو لڑکے والوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کیوں دیتے ہو ہم لوگوں کو یار کیوں دیتے ہو ہم لوگوں کو تو وہاں مطلب اتنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور خوشی والا ماحول ہو جاتا ہے کہ یار یہ لینا نہیں چاہ رہے وہ دینا چاہ رہا ہے اور یوں مطلب کہ ایسے ماحول بنتے مجھے پتا ہے کہ ایسے بن جاتے کیونکہ ماشاءاللہ مدنی چینل کا اثر گھروں پر پڑتا تو ہے نا اور وہ آپ کے ایسے کئی مدنی بیٹے بیٹیاں اور گھر میں جیسے بڑے بوڑھے بھی صحیح ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں یار امیر سنت نے فرمایا حکم شریعت بیان کیا ہے تو بچنے والوں کا بھی ایسا نہیں کہ ذہن تو بنتا تو ہوگا
کوئی کوئی بچتا ہوگا مجھے اپنا واقعہ میں سوچ رہا تھا میری اپنی شادی کا نہیں ہے بعد کی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب میں کہ مجھے تحفے آئے تھے یعنی وہی سسرال کے طرف سے کوئی بچی یا نواسی کو میں بھول گیا ہوں کس کا تھا تحفے آئے میں نے واپس نکالا رکھتے تو واپس میرے کو نہیں چاہیے کیوں بھیجے میرے کو تو میرا تو الحمدللہ رو پہ نہ ڈر کے رکھ دیا ان لوگوں نے جیسا بھی یاد آ رہا ہے مجھے اب مجھے کیا سیٹ کر لے میں وہ سیٹ ہی ہوں یار
داماد کی یہ ہسٹری ہونی چاہیے
یار ان کی نیت بھی نہیں ہوگی سیٹ کرنے کی لیکن پہلے کبھی نہیں دیتے تھے اب وہ اتنے سارے تحفے واٹ از دس آدمی کی تھوڑا یوں بتی بڑھتی ہے نا
ماشاء اللہ اللہ بچنے کی توفیق عطا کرے اور یہ جملہ اگر ہماری زبان پر سچائی کے ساتھ آ جائے نا یار وہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کیا دیا کیا دیا خود دیا نہیں بھائی یہ اپنی زندگی سے نکال دیں
کاش
خودداری پیدا ہونی چاہیے چاہے لڑکی والا لڑکے والا دوست ہو رشتے دار ہو آس پاس پڑوسی ہوں ہم جو بھی ہیں دیکھنے سننے والے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خودداری عطا فرمائے
پرورش کر کے برسوں تک پرورش کر کے بیٹی تمہارے حوالے کر دیا جو کروڑوں اربوں روپے کی بیچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ دے دیا وہ اور کیا تم یار یہ آم اور آملی اور املی کے پیچھے پڑے ہو یار صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراویح کی نماز میں بھولے سے تین رکعتیں ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے جواب ارشاد فرما دیں
تین رکعت ہوگی دوبارہ پڑھنی ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
پیارے بابا جان میرا نام عروا تاریہ ہے میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں میری عمر 7 سال میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں اگر میری مما مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتی کیا میں مما کی بات مانوں یا روزہ رکھوں
ماں باپ کو چاہیے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے بچی ہو جائے تو کوئی واقعی ایسی وجہ نہ ہو کمزور ہو جائے گی کمزور ہو جائے گا یہ وہمات نہ پالیں بلکہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ ان کو نماز کا حکم دیں 7 سال کی اگر ہو گئی ہیں تو آپ کی امی کو چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھوائے اگر امی سن رہی ہیں تو اس کو روزہ رکھوائیں پھر خوشخبری دیں کہ روزہ رکھ لیا اور سارے روزے رکھوائیں جو اس برداشت کر سکے اپنے وہمات سے مت توڑوائیں یہ سمجھ آ جاتی ہے برداشت ہوئے کہ نہیں ہوئے اب تھوڑی بہت تو ظاہر ہے کہ کمزوری تو آتی ہے بڑوں کو آتی ہے ہم بھی محسوس کرتے ہیں کمزوری شام کے اب شام کا وقت ہے تو ظاہر ہے کہ سیل تو کمزور ہو ہی جاتے ہیں پھر ابھی مغرب کے ٹائم میں کچھ پیٹرول جائے گا تو گاڑی گیئر میں آ جائے گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سید فورم اتاری باب المدینہ کراچی امیر علیہ السلام سے میرا سوال ہے محمد مجتبہ نام رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر
رکھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
میرا نام ودہ فاطمہ ہے، میری عمر 10 سال ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. امیرہ اہل سنت، کیا تراویح میں 20 رکعتیں پڑھنا فرض ہے؟ مہربانی کیجیے بعد میں فرما دیں.
سنت ہے، 10 سال کی بچی پر تو اگر نابالغہ ہے تو سنت بھی نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے. اب تو اتنی عمر ہو گئی نا، نماز روزے سب کی پابندی کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اعجاز ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حضور، سوال یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں جب حاضر ہوتے تھے تو ان کے ادب کا کس طرح کا مظاہرہ ہوتا تھا؟ ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیر.
سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہی رہتے تھے، اور پاؤں میں جوتے چپل نہیں پہنتے تھے، گھوڑے پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، پیدل چلتے تھے. فرماتے تھے کہ میں اس سرزمین کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے روندوں جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے، اور پیشاب وغیرہ مدینہ شریف سے باہر جا کر کرتے تھے، مدینہ میں نہیں کرتے تھے. اس وقت جو مدینہ شریف کی حدود تھی نا، وہ آج کل تو بہت توسیع ہوئی ہے، یعنی اب یہ جو پہلے مدینہ شریف تھا شروع کا قدیم، تو وہ مسجد نبوی شریف میں، پوری مسجد نبوی شریف جو ہے نا یہ مدینہ ہے، اصل پرانا شہر جو ہے یہ وہ مدینہ ہے مسجد نبوی. باقی باہر کے حصے جتنے بھی دور دور میلوں تک پہنچ گئے، یہ سب بعد میں بڑے ہیں، یہ سے توسیع ہوئی ہے، ایکسٹینشن ہوا ہے. تو یوں اس وقت مدینہ شریف مسجد نبوی شریف سے آگے توسیع ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی مجھے پتا نہیں، لیکن بہرحال فی الحال تو بہت کافی توسیع ہوئی ہے. تو یوں مدینہ شریف سے باہر جانا ہو سکتا ہے کہ اتنا دشوار نہ ہوتا ہو اس دور میں. تاہم جب بیمار ہوتے تھے تو مجبوری ہوتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت مدینے کا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، حدیثوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ بس یہ کر گئے، ان کا حصہ تھا لے گئے. اللہ کریم ہم کو بھی عشق رسول عطا فرمائے، ادب نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے کہ میری دادی جو ہیں وہ ایج ان کی زیادہ ہے، قرآن پاک وہ درست نہیں پڑھ پاتی اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ بھی کرتی ہیں، اب اس طور پر ان کو اس عمر میں بھی کیا قرآن پاک کو سیکھنا ضروری ہوگا؟ اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں.
سیکھنا تو چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اب عمر بڑی ہے تو عمر بڑی سے مراد کیا؟ ایک تو ہے نا کہ ایسی عمر کے ارزل عمر کہہ رہا، نکمی عمر ہے، بندہ پیشاب یہ وہ سب بستر پہ کر رہا ہے اور ہوش بھی نہیں دیتا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ چونکہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہوش و حواس میں، تو یہ اس پوزیشن میں بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیکھ سکتی ہے، تو ان کو سیکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا دنیا میں کوئی جنتی خوشبو ہے؟
جنت سے بھی اعلیٰ خوشبو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسینے کی، اور وہ شہزادوں کو سونگھنے والا. اور روایت سنا دیں. ماشاءاللہ.
جی، دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، جنت کی یعنی پھول ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سونگا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے.
سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تکبر عورت میں زیادہ ہوتا ہے یا مرد میں زیادہ ہوتا ہے؟
کبھی غور نہیں کیا. ہر مرد ہر عورت میں تکبر نہیں ہوتا، جن میں ہوتا ان میں ہوتا ہے. تکبر یہ کہ اپنے سے دوسرے اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے، حقیر جانے، یہ کیفیت عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی ہو سکتی ہے. مالدار کی بھی ہو سکتی ہے، نادار کی بھی، غریب کی بھی ہو سکتی ہے، عالم کی بھی ہو سکتی ہے، غیر عالم کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو تکبر سے بچائے. کہ تکبر، جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیث میں یہ وعید ہے. یعنی اگر ہے مسلمان اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا پائے گا، سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. اور اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے چاہ تو بے حساب بھی بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک عام آدمی کو دعوت اسلامی کا تعارف کس طرح سے کروایا جائے؟ جزاک اللہ خیرا.
اب دعوت اسلامی الحمدللہ کافی مشہور ہے، یہ موقع کی مناسبت سے ہی بات کی جا سکتی ہے، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق ہی بات کی جا سکتی ہے. مثلاً یہ کہ ہم دعوت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، اور بڑی گناہوں سے اس میں بچت ہوتی ہے، نیکیوں کی بڑی رغبت ہوتی ہے، بے نمازی، بہت سارے بے نمازی ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آ کر نمازی بن گئے، سنتوں پر عمل کرنے لگے، سرکار سے محبت پیدا ہوتی ہے دل میں، مزید بڑھتی ہے، مدینے کی حاضری کا شوق بڑھتا ہے. اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ایسوں کو اگر یہ کہیں گے نا آپ کہ پہلے تو میں فلمیں دیکھتا تھا، اب میں نے دعوت اسلامی جا کر فلمیں چھوڑ دی، پہلے گانے بہت سنتا تھا، اب میں نے گانے سننے چھوڑ دیے، تو ہو سکتا ہے وہ بھاگ جائے، یار یہ میری فلمیں چھڑا دے گا، گانے چھڑا دے گا. تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس سے بات کر رہی ہے. کہ بعض گناہ، کیا کئی گناہ ایسے ہیں کہ اب لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ چھوڑنا. جیسے کہ میں عیسائی بہنوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک دم سے کوئی نئی عیسائی بہن، اس کو اگر آپ پردے کی بات کریں گی نا کہ یہ برقع پہن لو، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ بولے گی ٹھیک ہے میں برقع آئندہ لے کر آؤں گی، آئندہ ڈھونڈتے رہو اس کو، برقع بھی نظر نہیں آئے گا اور برقع والی بھی نظر نہیں آئے گی. ایک گئے، جیسے نئے عیسائی بھائی کو فوراً آپ بولو گے یہ ماما باندھ لو، داڑھی رکھ لو، ہاں بالکل بالکل، ابھی ماما پہن کے آتا ہوں، اور انتظار کرتے رہو اس کا. تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق موقع محل دیکھ کر، یہ بھی نہ پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ جائے گا، ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو، بچپن سے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو پتا کیا ہے، پھر لڑائی ہو جائے گی. اور یہ بولنا پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ گناہ کا اظہار، وہ تو نہیں پڑھتا، وہ بول دے گا ہاں نہیں پڑھتا ہوں، تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا نا اس کے. اس لیے نماز کی ترغیب، یا میں فلاں مسجد نماز پڑھتا ہوں، کبھی آئے نہ وہاں درس ہوتا ہے فیضان سنت کا، اس طرح مطلب ترکیب، کبھی ہفتہ وار اجتماع کی، کبھی مدنی مذاکرے کی، مدنی چینل دیکھنے کی، کہ کسی کو مدنی قافلے کی، مدنی انعامات کے تعلق سے تعارف کروایا. تو جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا مدنی کاموں کے، دعوت اسلامی کے کاموں کے، تو ان کو مطلب یہ موقع کی مناسبت سے باتیں کرتے ہوں گے، کبھی رونگ نمبر بھی لگا دیتے ہوں گے جس سے بندہ بھاگ جاتا ہوگا، اور ایسا بھی کثرت سے ہوتا ہوگا، اور نئے نئے ہوتے تو وہ کر لگ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، ڈیل کرنا ان کو آتا نہیں ہوتا تو گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو پھر بندہ جو اشارے کو پھر ٹوٹ جاتا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کی ماہانہ آمدنی 15,000 روپے ہو تو کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟
ماہانہ آمدنی 15,000، اور یہ تو ضروری نہیں ہے، البتہ یہ کہ نہ نفقہ اس پر واجب ہوگا، یعنی کہ روٹی کپڑا مکان، یعنی کھانا پینا ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ، اور رہائش، یہ اس پر واجب ہوگا، عورت کو یہ اس کو دینا ہوگا.
یوں کہہ سکتے ہیں انہیں کہ 15,000 میں اس وقت گھر تو چلانے والے چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیلریز 15,000 بھی لوگوں کی ہیں، مگر 15,000 روپے کی سیلری کے ساتھ اگلا پوچھے کہ میں شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں، صرف شادی کرنے کے لیے 15,000 روپے کافی نہیں ہوتے، گھر تو 15,000 میں شاید چل بھی جائے اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو، مگر شاید 15,000 روپے میں شادی کر لے گا تو یہ تھوڑی میرے کو لگتا ہے بیچارے کو آزمائش ہو جائے گی کہ اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو خود ہی غور کرے نا، اگر یہ سمجھدار ہے تو یہ سوال ایسا کر نہیں سکتا.
یوں
خود غور کرے گا نا کہ کتنا خرچہ ہوگا. کیا 15,000 میں اگر اب شادی بھی کرنی ہے دھوم دھام دھام دھوم سے, میرج ہال بھی بک کروانا ہے, تو معلومات کر لیں میرج ہال کا کرایہ کیا ہوتا ہے, ایڈوانس کیا دینا ہوتا ہے, تو پتا چل جائے گا 15,000 میں کیا کیا ہوتا ہے,
خیال نکل جائے گا بابا بےچارے کا. البتہ یہ ضرور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایسے ہمارے ملک میں تعداد ہے جن کی آمدنی 15, 17, 14, 12,000, 10,000 روپے ہے, اور وہ اب گھر تو خیر وہ بھی چلا ہی رہے ہوتے ہیں, اللہ خیر فرمائے.
تو اس میں شادی کا خرچہ موجودہ, لیکن یہ کہ کوئی سامنے والا فریق بھی ایسا ہو نا اسی طرح ذہن اچھا ہو, سنت کے مطابق شادی کریں تو پھر سب ہو سکتا ہے.
جی
مہر واجب ہے, اور مہر بھی کوئی روکڑا نقد واجب نہیں ہے نا, ادھر بھی رکھ سکتے ہیں. تو گھر موجود ہے, گھر تو ہوتا آدمی رہتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, تو جہاں مطلب چار آدمی پل رہے ہیں تو پانچویں بھی آئے گی تو پل جائے گی, اس میں تو کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. جیس تو اس کی امی بھیجے گی اس کے لیے, تو پھر شادی کا اصل تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا, ایجاب و قبول اور مہر واجب ہے. باقی اب جو کروڑوں روپے جو خرچ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بس, غریبوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں.
ایسے بھی آپ کو پاپا ملتے ہیں گھر کے جن میں لڑکی والوں پر کچھ بھی لڑکے والے نہیں ڈالتے, ماشاءاللہ یہ پلنگ یہ جو بھی فرنیچر وغیرہ بھی خود ہی بھی کر لیتے ہیں, تو مکس چل رہا ہوتا ہے, اللہ خیر فرمائے. اچھا اگر کسی کی قمیض پر سامنے کی جیب نہ ہو تو کیا وہ سائڈ والی جیب میں مسواک رکھ سکتے ہیں؟
جی ہاں رکھ سکتے ہیں.
اچھا اگر دکان پر کسٹمر کوئی چیز بھول جائیں تو ان کا کیا کیا جائے, کافی عرصے رکھنے کے بعد بھی کوئی بھی نہ آئے؟
ان کا یہ ہے کہ مالک تلاش کرے کہ کون بھول گیا, لکھ کر لگا دے کہ فلاں تاریخ کو اتنے وقت پر کسی نے کوئی اپنی چیز بھول گیا ہے, نشانی بتا کر لے لے. تو یعنی جو ممکن ہو وہ کوشش کرے کہ مالک تک یہ خبر پہنچ جائے اور وہ لے لے, یا خود جانتا ہے پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے. تو یوں مطلب یہ کہ پھر اگر بالکل ہی امید ختم ہو جائے مالک ملنے کی, تو اب یہ لقطے کا حکم ہے نا اس کا.
جی
اب خود فقیر
بھول کے گیا نا وہ, تو یہ صورت بنے گی,
لقطے والی صورت بنے گی نا. تو اب یہ کہ خود اگر فقیر ہے, مالک مل ہی نہیں رہا اس کا, امید بھی نہیں ہے, تو ڈھونڈنے کی کوشش بھی اس نے کر لی, تو اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے, یا کسی فقیر کو دے دے, مسجد کے چندے میں دے دے, کسی مدرسے میں دے دے. پھر اگر مالک آ گیا تو پھر اس کے مسائل تو ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رمضان میں غصہ حرام ہے؟
غصہ کبھی بھی حرام نہیں ہے.
غصہ کبھی بھی حرام نہیں,
کیونکہ غصے میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا, آ جاتا ہے. غصہ آنا حرام نہیں ہے, یہ عوامی مقولہ ہے کہ غصہ حرام ہے, بلکہ غصے کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کیا تو وہ گناہ جیسا گناہ ویسا اس کا حکم. ابھی تو نفس پر غصہ کرنے کی ترغیب ہو رہی تھی کہ توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر اس کو غصہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کو تنگ کرنے کے بعد کیا صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے؟
توبہ بھی کرنی ہوگی اور بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی.
عاجزی کے طور پر خود کو شیطان کہنا کیسا؟
غلط ہے, شیطان نہ کہے, گناہگار کہنا تو بزرگوں سے ثابت ہے.
اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا جواب نہ دے تو کیا گناہگار ہوگا؟
اگر اس نے واجب کا ترک کیا, اور ترک واجب گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ. مدنی مذاکرہ
ہے مجمع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ